मंगल 3 जुलाई के सहरबीन के साथ शफीना की जामई का सलाम। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क्यादत कबल इंतखाब धांधली के इल्जाम आयद कर रही है, कहती है उसके उम्मीदवारों पर पार्टी टिकट वापस करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। तजिया कार ने कहा,
मुस्लिम लीग नून की जमीन उतनी कुशादा नहीं रही जितनी कुशादा के समझी जाती थी आज से 1 महीना पहले या 2 महीने पहले।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये बीबीसी उर्दू सर्विस है, अब्दुल्ला फारूकी से खबरें सुनिए। पाकिस्तान की साबिका हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के चेयरमैन राजा जफरुल हक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की और उन्हें अपनी जमात की जानिब से कबलज़ इंतखाबात धांधली के खदशात से आगाह किया है। राजा जफरुल हक ने बीबीसी को बताया कि उन्हें यकीन दिलाया गया है कि यह मामला इलेक्शन कमीशन के सामने रखा जाएगा। लेकिन क्या अब तक कोई पेशरफ्त हुई है? राजा जफरुल हक,
कुछ ऐसे पता चला है कि उन्होंने ये बाकी इदारों से भी बात की है कि हमें माहौल को एक मुनसिफाना इंतखाब के लिए रखना चाहिए, तैयार रखना चाहिए और कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि उस एतमाद में कमी आए जिसकी मौजूदगी बहुत ज़रूरी है।
पाकिस्तान में अकलियत से ताल्लुक रखने वाले सिख उम्मीदवार राधेश सिंह टोनी सुबह खैबर पख्तूनख्वा के दारुलहुकूमत पेशावर की सूबाई असम्बली की नशस्त पर अक्सरियती जमातों के खिलाफ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। क्या तन्हा इंतखाबी मुहिम चलाने में उन्हें कोई दुश्वारी पेश आ रही है?
वो लोग लाखों और करोड़ों रुपए खर्च करके मैदान में उतर रहे हैं और इतने लोगों का खाना पीने का खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं और हम लोग जो है बगैर गार्ड्स के, बगैर जो है वो पुलिस वालों के, और सिर्फ हम, मेरे साथ अपने मेरे बेटे होते हैं और भाई होते हैं और हम अपनी कंपेन चला रहे होते हैं। बहुत ख़तरे की बात है, लेकिन बस एक आसरा है, बस उसका नाम लेकर निकलते हैं घर से और उसी का नाम लेकर वापस घर में दाखिल होते हैं।
अफगान फौज का कहना है कि उसने हुकूमत हामी एक बासर जंगजू को गिरफ्तार किया है जिन्होंने मुबैना तौर पर सूबह फारियाब में एक इजलास के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस को धमकी दी थी। फौजी अड्डे पर गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहमत के दौरान निज़ामुद्दीन कैसरी के 4 मुहाफिज और ज़िला कैसर के पुलिस चीफ हलाक हो गए हैं। कैसरी के बारे में कहा जाता है कि वो पहले नायब सदर अब्दुलरशीद दोस्तम के करीबी साथियों में से हैं। बीबीसी के नामा निगार के मुताबिक हज़ारों अस्करियत पसंदों की रहनुमाई करने वाले कैसरी जैसे बासर जंगजुओं की गिरफ्तारी की नज़ीर नहीं मिलती। उधर मलेशिया की पुलिस ने मुल्क के साबिक वजीर आजम नजीब रजाक को हुकूमती सरमायाकारी फंड से अरबों रुपए की खुर्द बुर्द के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया है। तफसील के साथ तहमीना कुरैशी।
नजीब रजाक को उनके घर से गैर सरकारी गाड़ियों की कतार में ले जाया गया और उन पर बुध के रोज़ बाकायदा इल्ज़ाम आयद किए जाएंगे। मई में ओहदा सदारत ख़त्म होने के बाद उनके खिलाफ तफ्तीश जारी थी और उन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। नजीब रजाक के घर से 270 मिलियन डॉलर्स मालियत की पुरतश अशिया कब्जे में ली गई हैं जिनमें 12,000 जेवरात भी शामिल हैं जो कि नजीब रजाक की अहलिया के हैं।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि शुमाली कोरिया के साथ मुज़ाकरात दुरुस्त सम्त में जारी हैं। अपने एक ट्वीट में उनका कहना था कि पूरा एशिया खुशगवार हैरत में है कि गुज़िश्ता 8 माह के दौरान कोई जौहरी तजर्बा या रॉकेट लॉन्च नहीं किया गया। उन्होंने लिखा कि अगर वो नहीं होते तो अमरीका इस वक्त शुमाली कोरिया के साथ जंग कर रहा होता। सदर ट्रंप के इस बयान के चंद ही दिनों बाद अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पे प्योंगयांग रवाना होंगे ताकि जौहरी तौर पर गैर मुसल्ला करने के मंसूबे पर अमल दरामद किया जा सके। उधर ईरानी सदर का कहना है कि मशरक वस्ता में तेल की बरामदात को खतरा हो सकता है अगर अमरीका ने अपने इत्तेहादियों को धमकाया कि वो ईरान से तमाम दरामदात में कमी लाएं। तफसील के साथ ज़ीशान हैदर।
सदर हसन रूहानी का कहना है कि अमरीका दीगर खलीजी ममालिक से तेल की फराहमी मुअत्तल किए बगैर ईरानी तेल की बरामदात पर मुकम्मल पाबंदी आयद नहीं कर सकता। दूसरी जानिब यह भी तवक्को है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा जुमे को वियना में ईरानी जौहरी प्रोग्राम के मुस्तकबिल के बारे में गुफ्तगू करने के लिए एक इजलास में शिरकत करेंगे। ईरान के सरकारी खबर रसां इदारे का कहना है कि वज़ीर ख़ारजा अमरीका के माहदे से निकल जाने के बाद उसे कायम रखने के लिए यूरोपीय यूनियन की तजावीज़ पर गौर करेंगे।
थाईलैंड के गारों में 9 दिन पहले लापता होने वाले 12 बच्चों और उनके फुटबॉल कोच का सुराग मिल गया है कि वो सब गार में जिंदा हैं, लेकिन थाईलैंड की फ़ौज का कहना है कि उन्हें बाहर निकलने के लिए गोता खोरी सीखना होगी या फिर महीनों सैलाब के कम होने का इंतजार करना होगा। गोताखोरों ने उन लापता अफराद का सुराग थीम लॉन्ग के गारों में सर्च ऑपरेशन के दौरान लगाया है। برطانیہ میں ایک خاتون ہیلتھ ورکر کو 6 بچوں کے قتل اور مزید 6 کے قتل کی کوشش کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ شہر چیسٹر کے اسپتال میں گزشتہ سال کئی بچوں کے قتل کے معاملے میں تحقیقات کا آغاز ہوا تھا اور یہ گرفتاری اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اور پناہ گزینوں کے ادارے نے اردن پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی سرحدی راہداری کھولے اور جنوب مغرب میں جاری شدید لڑائی سے جان بچا کر نقل مکانی کرنے والے شامی باشندوں کو نکلنے کا راستہ دے۔ روس کی حمایت یافتہ شامی فوج کے تازہ حملوں کے بعد یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں شامی افراد اردن اور اسرائیل کے مقبوضہ علاقے گولان ہائٹس کے درمیان پھنس جائیں گے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت مکمل، فیصلہ جمعے کو آ رہا ہے۔ اس موضوع پر ہم ذرا دیر بعد نظر ڈالیں گے، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ ملک میں آزادانہ اور شفاف انتخابات کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں۔ اس مایوسی کی بنیاد ہے کیا، اور خاص طور پر ایک ایسے وقت کے جب انتخابات میں پارٹیاں اپنے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر چکی ہیں اور انتخابی مہم تیزی سے جاری ہے۔ میں نے اس موضوع پر پاکستان مسلم لیگ نون کے چیئرمین راجہ ظفر الحق سے بات کی، پوچھا یہ ماجرا ہے کیا۔
بس کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس سے یہ تاثر ابھرتا ہے کہ پی ایم ایل این ان جماعتوں میں سے ہے جو زیادہ ان کو موجودہ سیٹ اپ میں پسند نہیں کیا جاتا باوجود، تو وہ پھر اس کے نتائج بھی ایسے نکل رہے ہیں کہ کسی کو گرفتار کر لیا، کسی کو پارٹی بدل دی، کسی کو کہا کہ جی آپ انڈیپینڈنٹ لڑیں وغیرہ۔ تو یہ چیزیں جو اتنے تسلسل سے ہو رہی ہیں کہ پھر اس قسم کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ اعتماد جو الیکشن کے بارے میں ہونا چاہیے سیاسی جماعتوں کو بھی اور ووٹرز کو بھی، اس میں کچھ کمی آ رہی ہے۔
لیکن رائے صاحب، پاکستان مسلم لیگ کوئی نئی جماعت تو نہیں ہے نا سر، یہ ماضی میں بھی انتخابات لڑتی رہی ہے، ماضی میں بھی سیاسی جماعتیں ایسے الزامات لگاتی رہی ہیں۔ تو جب مسلم لیگ حکومت میں تھی تو اس نے ایسے کوئی اقدامات کیوں نہ کیے کہ آئندہ الیکشن میں ایسے الزامات نہ لگ پاتے؟
یہ اصل میں کوئی قانون کی تبدیلی وغیرہ کرنے سے وہ جو فیئرنیس ہے وہ نہیں آ سکتی، وہ تو ایک عمل ہے، وہ تسلسل جس میں ہو اور ایسی کیفیت ہے کہ وہ لوگوں کے اس سارے پروسیس کے اوپر اعتماد میں اضافہ کرے، وہ کیفیت کسی لا وغیرہ بنانے سے نہیں آتی۔ اب پاکستان کے اندر اگر مارشل لا وغیرہ لگتے رہے ہیں اور تو اس میں ہر دفعہ یہی کہا گیا کہ جی ہم نے مارشل لا کو دفن کر دیا ہے، آئندہ کبھی نہیں لگے گا، لیکن پھر لگ جاتا ہے۔ تو یہ قانون بنانے سے تو نہیں ہوتا، آرٹیکل 6 لانے سے صرف تو نہیں ہوتا۔
تو راجہ صاحب، اگر قانون بنانے سے نہیں ہوتا یہ سب کچھ اور حالات یہی رہتے ہیں، تو کیا اس قسم کا خدشہ ہے کہ آپ کی پارٹی الیکشن کا بائیکاٹ کر دے؟
میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے جی کہ الیکشن کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، اور جن جماعتوں نے بائیکاٹ کیا انہوں نے ایک طویل عرصے کے لیے اس کا نقصان برداشت کیا۔ تو جیسا کیسا بھی ہے پھر وہ ان حالات سے مستقل مزاجی کے ساتھ گزر جانا چاہیے۔ اگر پہلے والے کوئی حالات نہیں رہے تو آئندہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ ان حالات سے دو چار ہونا پڑے گا۔ تو ہمیں اس بھروسے کے اوپر کہ وقت بدلتا رہتا ہے اور وقت بدلتے کو زیادہ دیر بھی نہیں لگتی.
تو رائے صاحب مجھے ذرا اس سوال کا بھی جواب عطا فرمائیے. دیکھیں نا سر, جنوبی پنجاب سے مسلم لیگ نون کے بعض امیدواروں نے اپنے ٹکٹ واپس کر دیے, اور انہوں نے ٹکٹ ایسے وقت واپس کیے کہ جب پارٹی کی طرف سے نیا امیدوار میدان میں لانے کا کوئی وقت ہی نہیں بچا. تو کیا آپ کی جماعت اس عمل کے خلاف کسی فورم پر الیکشن کمیشن یا عدالت کے سامنے رجوع کرے گی کہ ان لوگوں کی ان کی مرضی کی جماعت کو ووٹ دینے سے روکنے کی کوشش کی گئی ہے؟
میں خود میاں نواز شریف صاحب کی ہدایت کے اوپر چند دن پہلے چیف الیکشن کمشنر صاحب سے ملا تھا.
ٹھیک ہے.
اور وہاں پر میں نے تحریری طور پر یہ گزارش کی اور زبانی بھی کہ الیکشن کا فری اینڈ فیئر کروانا, اس کے لیے ایک ماحول فراہم کرنا, یہ آئینی طور پر الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے.
ٹھیک ہے.
اور اس لیے میں یہ ان سے میں نے گزارش کی کہ آپ الٹیمیٹ اتھارٹی ہیں فیئر الیکشن کروانے کے, الیکشن سے پہلے, الیکشن کے دوران اور پولنگ کے بعد تک بھی. تو وہ آئین کی جو آرٹیکلز وغیرہ ہیں وہ سارے میں نے لکھ کر ان کو دیے. تو میں نے کہا آپ کے اوپر تو ہمیں کوئی اس طرح کا کوئی شک وغیرہ نہیں ہے اور اعتماد میں کوئی ایسی کمی بھی نہیں ہے, لیکن جو دوسرے ادارے ہیں وہ بسا اوقات ایسی بات کر دیتے ہیں, ایسا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ایک بچھائی ہوئی بساط جس میں کوئی زیادہ کمی نہیں رہ جاتی اس کو بھی الٹ پلٹ دیتے ہیں, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں اور میں یہ آپ کی جو درخواست ہے وہ پورے کمیشن کے سامنے رکھوں گا, ان کو بھی مجھے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. وہ درست فرما رہے تھے کہ کمیشن ایز اے ہول جب تک کہ یکسو نہ ہو تو صرف چیف الیکشن کمشنر کے بس کی بات نہیں رہتی.
تو رائے صاحب یہ کتنے دنوں پہلے کی بات ہے اور اب تک کیا رد عمل ہے, نتیجہ کیا نکلا؟
کچھ ایسے پتہ چلا ہے کہ انہوں نے یہ باقی اداروں سے بھی بات کی ہے کہ ہمیں ماحول کو ایک منصفانہ انتخاب کے لیے رکھنا چاہیے, تیار رکھنا چاہیے, اور کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ اس اعتماد میں کمی آئے جس کی موجودگی بہت ضروری ہے.
یہ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے چیئرمین راجہ ظفر الحق. صورتحال کے تجزیے کے لیے میں نے معروف صحافی مجیب الرحمان شامی کو زحمت دی. باور کرایا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت پری پول ریگنگ کا الزام عائد کر رہی ہے. کہتی ہے امیدواروں کو ہراسا کیا جا رہا ہے. کیا اس کی کوئی واقعاتی شہادت موجود ہے کہ اس قسم کے الزامات کس حد تک درست ہیں؟
بہت سی باتیں سننے میں آ رہی ہیں.
ٹھیک.
اور کئی لوگ ایسی باتیں کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں جن کو وہ منظر عام پر آ کر اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور وہ کیا کہتے ہیں نا کہ تڑپنے کی ہے اجازت نہ فریاد کی ہے, گھٹ کے مر جاؤں یہی مرضی میرے سیاد کی ہے.
صحیح.
تو وہ والی کیفیت ہے. اگر آپ دیکھیے کہ یعنی آزاد گروپ بن رہے ہیں اور امیدواروں کی بھرمار ہے اور ٹکٹ جن کو مل چکے تھے, جو کمپین چلا رہے تھے, جنہوں نے پوسٹر چھاپے تھے, جلوس نکال رہے تھے, تصویریں لگائی ہوئی تھی انہوں نے, انہوں نے وہ ٹکٹ واپس کر دیے اور ایسی حالت میں واپس کیے کہ مسلم لیگ نون کوئی نیا کینڈیڈیٹ بھی پٹ نہیں کر سکتی تھی. اور وہ آپ سمجھیے کہ وہ کانسٹیٹیوئنسیز جو ہیں وہ اس کے ہاتھ سے بالکل نکل گئی. یعنی یہ بھی ہوا جنوبی پنجاب میں, اور یہ بات بھی سننے میں آ رہی ہے ملتان میں, تو صوبائی اسمبلی کے ایک حلقے میں جو شاہ محمود قریشی صاحب کا مقابل ایک امیدوار ہے جو پی ٹی آئی کا باغی ہے, اس کو اس پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اپنے کاغذات واپس لیں, کیونکہ اگر وہ میدان میں رہا تو شاہ محمود قریشی صاحب کی کامیابی مختوش ہو جائے گی. تو کئی اس طرح کے اقدامات وہ ہو رہے ہیں جو ایک پر اصرار صورتحال معلوم ہوتی ہے. آپ کسی پر الزام تو نہیں لگا سکتے کہ آپ کے پاس شواہد موجود نہیں ہیں, لیکن اگر آپ کرائم سے اندازہ لگائیں تو یہ ساری چیزیں بن رہی ہیں جو مختلف گروپ بن رہے ہیں. کہیں جیپ کا نشان الاٹ ہو رہا ہے, کہیں کوئی مذہب کے نام پر لوگ جو ہیں وہ جتھے بنا رہے ہیں, کہیں وہ اور اپنے یعنی امیدوار جو ہیں ان کا ناطخہ بند کیے ہوئے ہیں. یہ ساری صورتحال جو ہے इससे प्रेशर बिल्ड हो रहा है और लग ये रहा है कि मुस्लिम लीग नून का घेरा तंग किया जा रहा है और उसके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं और फजा में जो तासुर जो है ये फैलता चला जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसको आगे नहीं आने दिया जाएगा।
ठीक है, तो मुस्लिम लीग नून कुछ अरसे से एक बयानिया तैयार कर रही थी मुजीबुर रहमान शामी साहब कि उन्हें इसलिए इख्तदार से निकाला गया क्योंकि उन्होंने सिविलियन बालादस्ती की कोशिश की और जब सर झुकाकर इताअत बजा लाने से इनकार किया तो इख्तदार से निकाल दिया गया। लेकिन अब मुस्लिम लीग के सदर शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो फौजी क़यादत के साथ बैठकर इंडिया अफगानिस्तान के बारे में पॉलिसी और माशी पॉलिसियों के हवाले से बातचीत कर सकते हैं। क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि मुस्लिम लीग इस हद तक मज़ाहमत कर सकती थी और इससे आगे नहीं और अब वो पुरानी शरायत पर काम करने के लिए दोबारा अपनी अर्जी डाल रही है, दरख्वास्त पेश कर रही है?
देखिए, इस हवाले से मुस्लिम लीग नून में हमेशा से दो सोचे रही हैं और जहां तक शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है वो एक जो बात वो अब कह रहे हैं वो हमेशा यही बात कहते रहे हैं और उनको एक मसालेहत और मफाहमत का पैगाम पर समझा जाता है मुस्लिम लीग नून के अंदर। और चौधरी निसार अली खान साहब भी उनके भाई वाल थे इस काम में, लेकिन नवाज शरीफ साहब और उनके कुछ साथी दूसरे जो हैं वो एक मुख्तलिफ रवैया रखते थे और अब भी ये जो सोच है शहबाज शरीफ साहब अपनी सोच से दस्तबरदार नहीं हुए और मुस्लिम लीग नून के जो लोग इस वक्त उम्मीदवार हैं और जो मुश्किलात उनको इंतखाबी मुहिम में पेश आ रही हैं उसके बाद उनका उनका ये यकीन अपने मौकफ पर ज्यादा मजबूत हुआ है और वो समझते हैं कि किसी भी किस्म की महाजाराई के बगैर हमें मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए।
ठीक, कहा जाता है मुजीब रहमान शामी साहब कि मुस्लिम लीग का वोटर मियां नवाज शरीफ से अपने आप को कनेक्ट करता है, तो ऐसे वक्त जब वो मुल्क से बाहर हैं अपनी अहलिया की तीमारदारी के सिलसिले में, क्या इससे मुस्लिम लीग की इंतखाबी मुहिम मुतासर नहीं होगी?
देखिए, अगर वो इंतखाबी मुहिम में शिरकत नहीं कर सकते या उनकी बेटी मरियम भी यहाँ नहीं आ सकती तो फिर उसको उनको उनकी उनकी जो बुनियाद है उसको काफी जोफ पहुंचेगा और यानी ये कंपेनिंग के बगैर अगर ये कहा जाए कि जो वोटर है पूरी तरह से सरगर्म और फाल हो जाएगा तो मेरा ख्याल ऐसा नहीं होगा। ये उसको उसके अंदर एक जोफ पैदा होगा, एक बात। और दूसरी बात ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक उसका उनका वोटर भी एक मखमसे में है और उसको इस वक्त क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून के सदर हैं उनका जो नुकता नजर है वो उसके सामने आ रहा है और नवाज शरीफ साहब अब गुज़श्ता कई रोज से सियासी मामलात पर गुफ्तगू नहीं कर रहे हैं तो ये एक ऐसी सूरत हाल है कि वोट देने वाले को भी मालूम नहीं हो पा रहा कि वो क्या करे। लेकिन दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, एक तो है वोटर, दूसरा है उम्मीदवार। अब वोटर को नजरअंदाज करके तवज्जो उम्मीदवार पर दी जा रही है, यानी उम्मीदवार जो है जहां उनको जीता जा सकता है वहां जीत लिया जाए, जो वोट बैंक है उसमें से अपना हिस्सा वापस ले सकते हैं वो वापस ले लें, तो कई तरीके से और कई हिकमत अमलियां जो है उनके मुताबिक काम हो रहा है और मुस्लिम लीग नून जो है उसकी जमीन जो है उतनी कुशादा नहीं रही जितनी कुशादा के समझी जाती थी आज से एक महीना पहले या दो महीने पहले या तीन महीने पहले।
सूरत हाल का तजिया कर रहे थे मारूफ सहाफ़ी मुजीब रहमान शामी। और अब वो खबर और उसकी तफसील के जिससे इस वक्त हमारी वेबसाइट bbcurdu.com लीड कर रही है। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, उनके बच्चों और दामाद के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत पर फैसला महफूज कर लिया है जो अब 6 जुलाई को सुनाया जाएगा। तफसील के साथ इस्लामाबाद से शहजाद मलिक।
एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसले के रोज़ मुलजमान जिनमें साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज़ और उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। اس سے پہلے ملزمان کے وکیل نے اپنے موکلوں کی عدالت سے 7 روز کی حاضری سے استثناء مانگا تھا جو مسترد کر دیا گیا۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے تقریباً 10 ماہ تک ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت کی اور 3 ملزمان جن میں میاں نواز شریف، ان کی بیٹی مریم نواز اور داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر 85 سے زائد مرتبہ عدالت میں پیش ہو چکے ہیں۔ منگل کے روز ریفرنس کی سماعت کے دوران استغاثہ کے اہم گواہ اور ملزمان کے خلاف تحقیقات کرنے والی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ واجد ضیاء پر مریم نواز اور ان کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کے وکیل امجد پرویز نے جرح بھی مکمل کر لی۔ اس کے علاوہ اپنے دلائل کے دوران امجد پرویز کا کہنا تھا کہ جی آئی ٹی نے ایسے شواہد اپنی رپورٹ میں شامل نہیں کیے جو ملزمان کے حق میں جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے جی آئی ٹی کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے۔ امجد پرویز نے کہا کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم نے وزارت خارجہ کو نظر انداز کرتے ہوئے باہمی قانونی مشاورت کے لیے دوسرے ملکوں کو خطوط لکھے ہیں۔ نیب کی جانب سے جواب الجواب دلائل نہیں دیے گئے۔ نواز شریف اپنی اہلیہ کلثوم نواز کی تیمارداری کے لیے ان دنوں لندن میں ہیں، جبکہ ان کی بیٹی مریم نواز بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ مریم نواز کے شوہر کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر ان دنوں عدالت میں پیش ہو رہے ہیں۔ سابق وزیراعظم کے صاحبزادو حسن نواز اور حسین نواز کو احتساب عدالت اشتہاری قرار دے چکی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی پاکستان میں جائیداد کی ضبطگی کے بارے میں بھی احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ قومی احتساب بیورو یعنی نیب کے چیئرمین جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال ان اشتہاری ملزمان کو وطن واپس لانے کے لیے انٹرپول سے رابطہ کرنے کا عندیہ دے چکے ہیں۔ حسن نواز اور حسین نواز برطانوی شہری ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان ملزمان کے تبادلوں کا کوئی معاہدہ موجود نہیں ہے۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں 24 گھنٹوں کے دوران 2 مختلف علاقوں میں تیل اور گیس تلاش کرنے والی ایک کمپنی اور سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں پر حملے ہوئے ہیں۔ ان حملوں میں 6 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 9 افراد ہلاک اور 7 زخمی ہوئے ہیں۔ زخمی ہونے والوں میں بھی 2 سیکیورٹی اہلکار شامل ہیں۔ یہ حملے ڈیرہ بگٹی اور اوران میں کیے گئے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
ان میں سے ایک حملہ آج ڈیرہ بگٹی کے علاقے ٹوبا نوخانی میں کیا گیا۔ ڈیرہ بگٹی میں انتظامیہ کے ایک اہلکار نے بتایا کہ اس علاقے میں نامعلوم افراد نے دھماک خیز مواد نصب کیا تھا۔ یہ مواد اس وقت زوردار دھماکے سے پٹ گیا جب تیل اور گیس تلاش کرنے والی ایک کمپنی کی گاڑیاں وہاں سے گزر رہی تھیں۔ انتظامیہ کے اہلکار نے اس واقعے میں 3 افراد کی ہلاکت اور 7 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی۔ تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ہلاک اور زخمی ہونے والے افراد تیل اور گیس تلاش کرنے والی کمپنی کے اہلکار تھے یا ان کی سیکورٹی پر مامور لوگ۔ انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ اس واقعے کی ذمہ داری کردم عسکریت پسند تنظیم بلوچ ریپبلکن آرمی نے قبول کی ہے۔ ڈیرہ بگٹی بلوچستان کا سندھ اور پنجاب سے متصل ضلع ہے۔ اس ضلع میں نہ صرف گیس کی تنصیبات واقع ہیں بلکہ مزید علاقوں میں تیل اور گیس کی تلاش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بلوچستان میں 24 گھنٹوں کے دوران رونما ہونے والا اپنی نوعیت کا یہ دوسرا واقعہ تھا۔ اس سے قبل ضلع واران کی تحصیل مشقے میں تنکو بنڈکی کے علاقے میں سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں پر حملہ کیا گیا۔ آواران میں انتظامیہ سے تعلق رکھنے والے ایک اہلکار نے بتایا کہ اس حملے میں سیکورٹی فورسز کے 6 اہلکار ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ اس حملے کی ذمہ داری کلدم عسکریت پسند تنظیم بلوچ لبریشن فرنٹ نے قبول کی ہے۔ ان 2 واقعات سے قبل پنجگور کے علاقے گومازن میں بھی نامعلوم مسلح افراد کے حملے میں 2 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ آواران، ڈیرہ بگٹی اور پنجگور کا شمار بلوچستان کے ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں طویل عرصے سے سیکورٹی فورسز پر حملوں کے علاوہ بدامنی کے دوسرے واقعات کمی و بیشی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ تاہم سرکاری حکام کے مطابق پہلے کے مقابلے میں اب ان علاقوں میں ایسے واقعات میں کمی آئی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
حالات حاضر کا پروگرام سیر بین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ دلی میں خاندان کی پرسرار موت پر 9 سوال کیے گئے ہیں۔ شریف خاندان کے خلاف ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت مکمل، فیصلہ جمعے کو سنایا جائے گا۔ محکمہ زراعت کی فصلیں، یہ جو بالترتیب میں نے آپ کو خبریں بتائی ہیں، یہ 3 خبریں سر فہرست ہیں جنہیں آپ سب سے زیادہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کی تفصیل کہاں پر ہے؟ بی بی سی اردو .com پر ہے۔ مجھے کتنی شفقت کے ساتھ، کتنا لبھا کر کے، کیسے انداز میں آپ کو اپنی ویب سائٹ پر بلانا پڑتا ہے۔ کسی نے کہا کہ شفیع، ٹویٹر پہ کہا تھا کہ شفیع بھائی، اگر آپ اتنی لجاجت سے، اتنا منا منا کر کے کہا کریں تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, کبھی ہو سکتی ہیں ان پر, کبھی قسمت آزمائیے. دیکھیں ہر جگہ پر ہر قسمت آزمانے کے لیے ایک عمر اور ایک وقت ہوتا ہے, ہر وقت کا راگ اچھا نہیں ہوتا. خیر بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی بات کرتے ہیں, وہاں پر اس وقت سر فہرست ایون فیلڈ ریفرنس کی سماعت والی خبر ہے. دلی میں خاندان کی پرسرار موت پر نو سوال, یہ شہ سرخی کے بالکل دائیں جانب ہے. لیکن ایک خبر اور بھی ہے, مسلمان بچوں کو کرسمس کے بارے میں جاننا ہوگا. کہاں پہ جاننا ہوگا؟ ڈنمارک میں. یہ یورپی ملک بہت آزاد خیالی اور مذہبی رواداری کا ثبوت تو دیتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ان کا بھی ایک ایجنڈا ہے. اسی نصاب تعلیم اور ایجنڈے کے تحت یہ خبر وہاں پر آئی ہے, ہو سکے تو اس کی تفصیل وہاں پر ملاحظہ فرمائیے گا. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
اپنی رائے کا اظہار کریں.
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر.
ٹرمپ آئیں گے ہیلری, عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا.
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں.
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ.
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی. نمبر ہے 0800-222-275. یاد رکھیے گا, موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی, اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139. واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے.
اور اب کھیلوں کا احوال, عبدالرشید شکور کی زبانی.
آسٹریلیا نے آج ہرارے میں زمبابوے کو سہ فریقی ٹی ٹوینٹی سیریز کے تیسرے میچ میں 100 رن سے شکست دے دی. آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 2 وکٹوں پر 229 رنز بنائے. کپتان ایرون فنچ نے 172 رنز اسکور کیے, جو ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں سب سے بڑا انفرادی اسکور بھی ہے. انہوں نے ڈارسی شارٹ کے ساتھ پہلی وکٹ کی شراکت میں 223 رنز کا اضافہ کیا, جو ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کی پہلی ڈبل سینچری پارٹنرشپ بھی ہے. جواب میں زمبابوے کی ٹیم 9 وکٹوں پر صرف 129 رنز بنا پائی. ورلڈ کپ فٹ بال کے پری کوارٹر فائنل مرحلے کا آج آخری دن ہے. سویڈن کا مقابلہ سوئٹزرلینڈ سے ہے, جبکہ انگلینڈ کی ٹیم کولمبیا کے خلاف میدان میں اترے گی. گزشتہ رات کھیلے گئے میچوں میں برازیل نے میکسیکو کو 2-0 اور بیلجیم نے جاپان کو 3-2 سے شکست دی. بیلجیم کی یہ جیت اس لیے اہمیت کی حامل تھی کہ اس نے جاپان کی 2-0 کی برتری کو ختم کیا, اور پھر 94 منٹ میں ناصر شاذلی کے گول نے بیلجیم کو کوارٹر فائنل میں پہنچا دیا, جہاں اس کا مقابلہ برازیل سے ہوگا. ریال میڈرڈ نے برازیلین فٹ بالر نیمار سے معاہدے کے بارے میں اسپین کے ایک ٹی وی کی خبر کی تردید کی ہے. سابق عالمی نمبر 1 سرینا ولیمز نے ومبلڈن کا آغاز جیت سے کیا, لیکن یو ایس اوپن چیمپئن سلون اسٹیفنس کو پہلے ہی راؤنڈ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. مردوں کے مقابلوں میں سٹین واورنکا نے 6th seed گریگر ڈیمیٹروف کو شکست دے دی. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بال ٹیمپرنگ میں ملوث کرکٹرز کے لیے سزا میں سختی کر دی ہے, اور اب بال ٹیمپرنگ میں پکڑے جانے والے کرکٹر کو 6 ٹیسٹ میچز یا 12 ون ڈے میچوں میں پابندی کا سامنا ہوگا. آسٹریلیا اور فلپائن کے درمیان ورلڈ کپ باسکٹ بال کے کوالیفائنگ میچ میں کھلاڑی ایک دوسرے سے الجھ پڑے اور معاملہ ہاتھاپائی تک جا پہنچا. انٹرنیشنل باسکٹ بال فیڈریشن نے دونوں ٹیموں کے خلاف انضباطی کارروائی کا آغاز کر دیا ہے.
کھیلوں کا احوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا, اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. فیفا کا ورلڈ کپ جاری ہے. کھانسی آ رہی تھی مجھ کو, میں یہاں رک گیا, تفصیل میں نہیں جاؤں گا. سربین کا نصفہ ہے, خاص خاص خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے عبداللہ فاروقی کی زبانی.
پاکستان کی سابق حکمراں جماعت مسلم لیگ نون نے چیف الیکشن کمشنر کو اپنے قبل از انتخاب دھاندلی کے خدشات سے آگاہ کیا ہے۔ پارٹی رہنماؤں کو معلوم ہوا ہے کہ اس معاملے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ ملائیشیا کی پولیس نے ملک کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق کو حکومتی سرمایہ کاری فنڈ سے اربوں روپے کی خرد برد کے الزام میں گرفتار کر کے 170 ملین ڈالرز کی قیمتی اشیاء برآمد کی ہیں۔ نجیب رزاق نے بدعنوانی کے الزامات سے انکار کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات درست سمت میں جاری ہیں۔ انڈین حکام نے بتایا ہے کہ 1500 سے زیادہ ہندو یاتری نیپال تبت سرحد پر طوفانی بارشوں کی وجہ سے پھنس گئے ہیں، جن کے سبب لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے اور زمینی راستے منقطع ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر پشاور میں سکھ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے اقلیتی امیدوار وہ واحد ایسے امیدوار ہیں جو جنرل سیٹس پر، عمومی سیٹ پر اکثریتی بڑی سیاسی جماعتوں کے مضبوط امیدواروں کے سامنے میدان میں ڈٹے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ مقابلہ مشکل ہے، لیکن خوف کے باوجود وہ پر امید ہیں کہ لوگ انہیں ہی ووٹ دیں گے۔ پشاور سے تفصیل کے ساتھ عزیز اللہ خان۔
ردیش سنگھ ٹونی پشاور کے حلقہ پی کے 75 پر انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں اور ان دنوں وہ گھر گھر جا کر لوگوں سے ووٹ کی اپیلیں کر رہے ہیں۔ پشاور کے کسا خانی بازار میں جنگی محلے میں قائم چھاپہ خانوں سے اپنے پوسٹرز اور سٹیکرز لینے خود گئے تھے۔ واپسی پر ان سے کسا خانی بازار میں ملاقات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی تو وہ اور ان کے بیٹے انتخابی مہم شروع کیے ہوئے ہیں، لیکن انہیں اہل علاقہ کی حمایت حاصل ہے۔
مشکل تو بہت ہے، اور ایک طرف ایک ہمیں جان کا جو ہے وہ بھی لالے بھی پڑے ہوئے ہیں کہ چونکہ کچھ دن پہلے ہی ہمارے ایک ساتھی چرنجیت سنگھ کو جو ہے وہ دکان میں دن دہاڑے قتل کر دیا گیا، تو ہمیں اس چیز کا بھی عدم تحفظ کا شکار بھی ہیں، لیکن امید رکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ اور چونکہ ہم افورڈ اس طرح سے کر ہی نہیں سکتے کہ ہمیں بھی کوئی باڈی گارڈز کی ضرورت ہے یا ہمیں پولیس پروٹیکشن کی ضرورت ہے، ہم اپنا کھانا پورا نہیں کر سکتے، ہم ان پولیس والوں کا کھانا کہاں سے پورا کریں گے اور ان کے اپنے ساتھ کہاں پھرائیں گے۔ تو لہٰذا فی الحال ہمیں کوئی ایسا بھی ابھی تک تو کوئی ایسا ڈر محسوس نہیں ہوا۔ بطور پاکستانی جتنے بھی ہمارے ووٹرز حضرات ہیں، جہاں بھی ہم گئے ہیں کمپین کے سلسلے میں، ہمیں گلے لگایا ہے، ہمیں پیار کیا ہے بزرگوں نے، بزرگ خواتین نے جو ہے وہ آشیرواد دیا ہے۔
ردیش سنگھ ٹونی کی عمر 49 سال ہے، ان کے 3 بیٹے ہیں اور وہ سال 2011 تک پاکستان تحریک انصاف میں اقلیتی ونگ کے رہنما رہے۔ انہوں نے کہا کہ سال 2011 کے بعد جماعت کے حالات ایسے ہو گئے تھے جس میں عمرا کو ترجیح دی جانے لگی، اس لیے ان کے لیے جماعت میں جگہ نہیں رہی۔ انہوں نے پشتون تحفظ موومنٹ کی حمایت کا اعلان بھی کیا تھا، لیکن وہ اس تنظیم کے رکن نہیں رہے۔ ردیش سنگھ ٹونی بلدیاتی انتخابات میں اقلیتوں کی نشست پر کونسلر منتخب ہوئے تھے، لیکن عام انتخابات میں حصہ لینے کے لیے انہوں نے کونسلر کی نشست سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ ان سے جب پوچھا کہ کیا سیاسی جماعتوں سے ان کے رابطے ہوئے ہیں،
تو 2-3 پارٹیاں ہیں جو یہاں جو جن کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن ہے، جو دوست ہیں ہمارے، اس میں نیشنل پارٹی وحدت پختونخوا کے مختار بادشاہ صاحب ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے حمایت کا ہمارا وہ کیا اعلان، اور اسی طرح سے مزدور کسان پارٹی کے شکیل وحید اللہ صاحب ہیں اور ان کے جو لیڈر ہیں، انہوں نے اس کا حمایت کا اعلان کیا ہمارے، اور باقی جو ہے وہ کسی کی طرف سے ایسی وہ نہیں ہے، ہمیں کوئی حمایت کا اعلان نہیں ہے، اور کیونکہ وہ غریب لوگ غریب پارٹیاں ہیں تو انہوں نے ہمارے ساتھ اسی طرح سے مالی امداد کا تو کوئی اعلان نہیں کیا، لیکن ہمیں یہ پوسٹرز اور یہ سٹیکرز وغیرہ ہمیں چھاپنے کا یہ کیا، باقی اور کوئی اس طرح کی امداد کا وہ نہیں کیا۔
مزدور کسان پارٹی کے رہنما محمد نظیف نے بی بی سی کو بتایا کہ ردیش سنگھ ٹونی کا انتخاب میں حصہ لینا اہل پشاور کے لیے فخر کا باعث ہے
کہ ساری دنیا ان سے ایک اچھا تاثر لے گا کہ پشتونوں کے علاقے میں اور بالخصوص پشاور میں جو سیاست کا بھی مرکز ہے، جیسے ہمارے صوبے کا بھی مرکز ہے، تو اس حوالے سے ردیش سنگھ کا جو ادھر جنرل الیکشن سیٹ پر کھڑا ہونا، یہ خود یہ ایک معجزے سے کم نہیں، اور ہم سب پشتونوں پر ان کا احسان بھی ہے، اور میں سارے صوبے سے جو ہمارے بھائی ہے اقلیتی بھائی ہے وہ ایسے ہی جنرل سیٹوں پر کھڑے ہو جائے کیونکہ ہماری سوسائٹی میں رواداری بھی پیدا ہو جائے اور دنیا میں جو تاثر ہے ہمارے یعنی متعلق وہ بھی ختم ہو جائے.
رتیش سنگھ ٹونی کو دیگر اقلیتوں نے حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے، تاہم ان کی کوشش ہے کہ اکثریتی حلقوں سے بھی انہیں حمایت مل جائے تو ان کی کامیابی یقینی ہے. عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور.
عجب اتفاق ہے، اس مرتبہ فیفا ورلڈ کپ اور پاکستان میں انتخابی مہم ایک ہی وقت بیک وقت ایک ساتھ جاری ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی کے علاقے لیاری کے عوام نے فٹ بال کو ترجیح دی ہے. اس وجہ سے یہاں جگہ جگہ ورلڈ کپ میں شامل ملکوں اور ان کے کھلاڑیوں کی تصاویر سیاسی جماعتوں کے جھنڈوں، نمائندوں وغیرہ وغیرہ سے زیادہ نمایاں ہیں. کراچی سے سحر بلوچ کی رپورٹ.
پاکستان میں ان دنوں ہر طرف الیکشنز کی گہما گہمی ہے، لیکن کراچی کے علاقے لیاری میں منظر ذرا مختلف ہے. جھنڈے اور بینرز تو یہاں بھی لگے ہیں، لیکن پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے نہیں بلکہ برازیل، فرانس اور جرمنی کے. لیاری وہ واحد جگہ ہے جہاں فٹ بال ہر چیز پر سبقت لے جاتا ہے، پھر چاہے اس کا اثر ان کی سیاسی وابستگی پر ہی کیوں نہ ہو. اس بارے میں کلری کے علیم بلوچ کہتے ہیں کہ ان کی ترجیحات بہت واضح ہیں.
اس بار مسئلہ یہ کہ اب فیفا ورلڈ کپ اور الیکشن ساتھ ساتھ آ گئے ہیں، تو اس وجہ سے ہماری تھوڑی جو ترجیحات ہیں وہ ہم فرسٹ فیفا ورلڈ کپ کو دیتے ہیں، فٹ بال کو. اس کے بعد 15 جولائی کو جب پیپلز پارٹی کا یہ فیفا ورلڈ کپ کا فائنل ہوگا، اس کے بعد ہم اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کا آغاز کریں گے. تو جب تک فیفا ورلڈ کپ ہے تو فی الحال میں کوئی بھی ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لوں گا.
ایسا نہیں ہے کہ یہاں انتخابات کی بات نہیں ہو رہی، مسئلہ لیکن یہ ہے کہ یہاں لگے سیاسی بینرز کے مقابلے میں فٹ بال سے متعلق جھنڈے زیادہ نمایاں ہیں، جس سے تاثر مل رہا ہے جیسے بلاول بھٹو کے مد مقابل کوئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ فٹ بال ٹیم کے کھلاڑی ہیں. فیفا ورلڈ کپ کے آغاز سے لیاری میں اب تک 40 سے زائد اسکرینز لگ چکی ہیں. پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم کے رکن عبد الرشید بلوچ کا کہنا ہے کہ لیاری میں ان کی انتخابی مہم فٹ بال ورلڈ کپ کی وجہ سے کافی متاثر ہوئی ہے.
اور اس وقت فٹ بال میچ کا جو ٹائمنگ ہے 7 سے 9 پر رات 11 سے 1 بجے تک، اسی حوالے سے سیاست کا ذرا شور شرابہ، کارنر میٹنگیں بہت ہی کم ہیں. انشاءاللہ جیسے ہی ورلڈ کپ ختم ہو جائے گا، فٹ بال 11 جولائی کو لاسٹ ڈیٹ ان کی، اس کے بعد انشاءاللہ یہ زور و شور سے شروع ہو جائے گا. کافی تو نہیں ہے، ابھی مجبوری ہیں کیونکہ لوگوں کی توجہ فٹ بال کی طرف ہے.
عبد الرشید کا کہنا ہے کہ شائقین رات بھر گلیوں میں لگائی گئی اسکرینز کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھی ورلڈ کپ کے ختم ہونے کے اب منتظر ہیں. فٹ بال کی طرف لیاری کی عوام کا رجحان اور سیاسی جماعتوں کے کیمپ میں خاموشی دیکھ کر لگتا ہے کہ آخر کار لیاری والوں کو فٹ بال کی شکل میں سیاسی متبادل مل گیا ہے. سحر بلوچ، بی بی سی، کراچی.
تھائی لینڈ میں کئی دنوں سے ایک سیلاب زدہ غار میں پھنسے ہوئے 12 بچوں اور ان کے کوچ کا سراغ مل گیا ہے. تاہم امدادی اور حفاظتی کام پر مامور ادارے ان کو وہاں سے نکالنے کے طریقوں پر غور کر رہے ہیں. غوطہ خوروں نے 12 بچوں اور ان کے فٹ بال کوچ کو پیر کے دن تلاش کر لیا تھا، لیکن مسئلہ ہے کیا؟ یہ سب نوبت آئی ہی کیوں؟ تفصیل کے ساتھ نازش فیض.
ریسکیو اہلکاروں کا کہنا ہے کہ بچوں کو باحفاظت غار سے باہر نکالنے کے لیے سب سے بہتر راستے پر غور کیا جا رہا ہے. تاہم ان کے مطابق ان کے پاس وقت کم ہے. بارش ہونے سے غار میں پانی کی سطح بڑھ سکتی ہے، جس سے غار کے اندر ہوا کے داخل ہونے کا راستہ بند ہو سکتا ہے. ریسکیو اہلکاروں نے اس بات پر تشویش ظاہر کی ہے کہ غار میں پھنسے بچوں کو تیرنا نہیں آتا، جس کی وجہ سے ان کو غوطہ خوری کے ذریعے غار سے نکالنے کا عمل پیچیدہ ہو سکتا ہے. تاہم ان کے 25 سالہ کوچ کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ نسبتاً بہتر حالت میں ہیں. ریسکیو اہلکار غار میں ایک ٹیلی فون لائن ڈالنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں تاکہ بچے اپنے والدین سے بات کر سکیں. تھائی لینڈ کی فوج کا کہنا ہے کہ بچوں کو 4 ماہ تک کھانے پینے کا سامان فراہم کیا جائے گا، جس کے دوران ان کو تیراکی سکھائی جائے گی تاکہ وہ سیلاب زدہ غاروں سے تیر کر باہر نکل سکیں. ایک پریس کانفرنس میں چانگ رائے کے گورنر نارونگ سیک نے کہا،
گزشتہ روز ہم نے غیر سرکاری طور پر بچوں کی صحت کا معائنہ کیا تھا. زیادہ تر بچے ٹھیک ہیں، جبکہ کچھ کو معمولی چوٹیں آئی ہیں جس کی وجہ سے وہ معمولی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں، مگر ہم اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی بچہ خطرے میں نہیں ہے.
انہوں نے مزید بتایا کہ بچوں کو تب ہی غار سے نکالا جائے گا جب ڈاکٹرز اس بات کی نشاندہی کریں گے کہ بچے جسمانی طور پر غار سے نکلنے کے عمل کے لیے تیار ہیں۔ حکام نے غاروں کی دیواروں میں سوراخ کر کے سیلاب کے پانی کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کی ہے، لیکن موٹی چٹانوں نے ان کی کوششوں کو محدود کر دیا ہے۔ لیکن اس کی ابتدا کرنے سے پہلے غاروں کے اوپر وہاں تک سڑک بنانی ہوگی تاکہ وہاں چٹانوں کو توڑ کر سوراخ کرنے والی ڈرل مشین لے جائی جا سکے۔ لیکن امریکہ میں غاروں کے ریسکیو کمیشن کے کوآرڈینیٹر انمار مرزا کا کہنا ہے کہ بچوں کی صحت کے باعث تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ 9 دن بغیر کھائے پیئے رہنے کے بعد بچوں کے کھانے پینے کی صلاحیت کو دیکھنا ہوگا۔ مرزا نے کہا کہ غار میں ڈرل کرنے سے قبل غاروں کا بھی ایک سروے کرنا ہوگا تاکہ صحیح جگہ پر سوراخ کیا جا سکے۔ بی بی سی ورلڈ سروس سے بات کرتے ہوئے غاروں میں غوطہ خوری کے ماہر اینڈی ایویس نے کہا،
یا تو انتظار کیا جائے کہ پانی کم ہو جائے، جس میں طویل وقت لگ سکتا ہے۔ جو مانسون الغار ہیں، جو خشک موسم میں انتہائی خشک اور بارش کے موسم میں سیلاب زدہ رہتے ہیں، اب یہ غار لمبے عرصے تک گیلے رہیں گے اور اس کے سبب ہوا غار میں داخل نہیں ہو سکے گی۔ اگر ہوا کے داخل ہونے کا راستہ مل جاتا ہے تو بچوں کو ڈنگی کے ذریعے باہر نکالا جا سکتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ بہتر آپشن ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہو سکا تو بچوں کو غوطہ خوری کے ذریعے ہی باہر نکالنا ہوگا۔
تھائی لینڈ کی بحریہ کے غوطہ خوروں، 2 برطانوی ماہر غوطہ خوروں اور امریکی فوجیوں نے ان بچوں کو تلاش کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ اس آپریشن میں چین، میانمار اور آسٹریلیا سمیت کئی ملکوں سے مجموعی طور پر 1,000 سے زیادہ افراد شامل تھے۔ منظر عام پر آنے والی ڈرامائی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچے سیلاب زدہ غار میں موجود ہیں اور وہ پانی سے بھرے ایک غار کے خشک حصے پر بیٹھے ہیں۔ چانگ رائے میں انتظار کرنے والے والدین میں سے ایک گمشدہ بچے کی والدہ القران ویبون نے رپورٹرز کو بتایا کہ وہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی کہ بچے زندہ ہیں۔
آج سب سے اچھا دن ہے، میں کافی دن سے اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے لگا کہ اس کے زندہ رہنے کا صرف 50% امکان ہے۔ میں بہت پرجوش ہوں، میں سب سے پہلے اس کو گلے لگاؤں گی، اور میں یہاں موجود تمام صحافیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔
بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے فلوریڈا میں بین الاقوامی انڈر واٹر کیو ریسکیو اینڈ ریکوری کے مقامی نمائندے ایڈ سوریسن نے بچوں کو سکوبا ڈائیونگ کے ذریعے باہر نکالے جانے کے ممکنہ منصوبے کے بارے میں کہا،
That is extremely dangerous and hazardous, and I would consider that an absolute last resort.
یہ بہت خطرناک ہے، اور میں اس پر صرف اس وقت غور کروں گا جب کوئی اور راستہ باقی نہیں بچے گا، جب کوئی سکوبا ڈائیونگ سے واقف نہ ہو اور ایسی جگہ غوطہ خوری کرے جہاں ان کو نظر بھی نہ آئے اور ماحول سے واقف نہ ہو، تو اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ یا تو اپنی جان خطرے میں ڈالے یا ان کو بچانے والوں کی۔
اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ لڑکے غار کے خشک حصوں سے باہر آ سکتے تھے، مگر پانی کے تیز بہاؤ کے سبب مٹی اور ملبے سے راستہ تنگ ہو گیا، جس کی وجہ سے حد نگاہ اور ان تک رسائی ممکن نہ رہی۔
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی یہ رپورٹ آپ کے لیے نازش فیض نے تیار کی تھی۔ انڈیا کی سپریم کورٹ نے ماب لنچنگ یا ہجومی تشدد پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک سنگین جرم ہے اور یہ ہر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر قابو پائے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ وہ ہجومی تشدد کے خوفناک واقعات کو روکنے کے لیے ایک رہنما اصول جاری کرنے والی ہے۔ دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ۔
عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ ہجومی تشدد گائے کے تحفظ کے نام پر کیا جائے یا یہ بچوں کے اغوا کی افواہ کی بنیاد پر ہو، یہ ایک سنگین جرم ہے۔ 3 ججوں کی ایک بینچ نے ہجومی تشدد پر مفاد عامہ کی ایک عذرداری کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ گائے کے تحفظ کے لیے سرگرم گروپوں کے ذریعے کیے جانے والے اجتماعی تشدد کو روکنے کے لیے کوئی طریقہ وضع کرنا ہوگا۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ ریاستوں کو ہجومی تشدد کو روکنا ہوگا، مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو مل جل کر ایسا کوئی راستہ نکالنا ہوگا جس سے اس طرح کے وجیلانتے خود ساختہ گروپ بڑھ نہ سکیں۔ گزشتہ ستمبر میں عدالت عظمیٰ نے تمام ریاستوں کو حکم دیا تھا کہ وہ گائے کے تحفظ کے نام پر تشدد پر روک لگانے کے لیے سخت اقدامات کریں۔ عدالت نے یہ بھی ہدایت دی تھی کہ ملک کے ہر ضلع میں اعلیٰ پولیس افسر مقرر کیے جائیں تاکہ گو رکشکوں پر قابو پایا جا سکے جو خود کو قانون سے بالا تر سمجھنے لگے ہیں۔ مہاتما گاندھی کے پرپوتے تشار گاندھی نے عدالت میں راجستھان، ہریانہ اور اتر پردیش کے خلاف توہین عدالت کی ایک درخواست داخل کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ان ریاستوں نے ہجومی تشدد پر قابو پانے کے لیے عدالت عظمیٰ کے ہدایات پر عمل نہیں کیا ہے۔ عدالت نے ان ریاستوں سے جواب طلب کیا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ وہ ہجومی تشدد پر قابو پانے کے لیے مرکز اور ریاستوں کے لیے ایک رہنما اصول جاری کرنے والی ہے۔ گزشتہ ایک برس میں گائے کے تحفظ کے نام پر ہریانہ، اتر پردیش، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش اور کئی دیگر ریاستوں میں ہجومی تشدد کے کئی واقعات رونما ہوئے ہیں۔ گزشتہ دو مہینوں میں کرناٹک، آندھرا، تمل ناڈو، آسام، مہاراشٹر میں 20 سے زیادہ افراد کو بچوں کو اغوا کرنے والوں کے شبہ میں مار مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ہجومی تشدد میں سوشل میڈیا، بالخصوص واٹس ایپ کے ذریعے پھیلائی جانے والی افواہوں اور پیغامات کا اہم کردار ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ سوشل میڈیا کے ساتھ ساتھ ملک کی سیاسی قیادت بھی ہجومی تشدد کے بڑھتے ہوئے رجحان کے لیے کچھ حد تک ذمہ دار ہے۔ تشدد میں ملوث گروپوں اور کارکنوں کو لگتا ہے کہ اجتماعی تشدد کے واقعات میں کسی کو سزا نہیں ملتی، جس کے نتیجے میں اس طرح کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں۔ مہاراشٹر میں گزشتہ دنوں 5 افراد کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کیے جانے کے بعد حکومت حرکت میں آئی ہے۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ حکومت نے کہا ہے کہ ہجومی تشدد میں ملوث افراد کی نشاندہی کی جائے گی اور قانون کے تحت ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
سن 1992 سے لے کر اب تک انٹارکٹک کی برف کی چادر سے 3 ٹریلین ٹن برف پگھل چکی ہے۔ یہ معلومات بر اعظم پر سیٹلائٹ کے ذریعے کی جانے والی سب سے جامع تحقیق کے نتیجے میں سامنے آئی ہے۔ قطبی خطے پر کام کرنے والے سائنسدانوں کی ایک عالمی ٹیم کا کہنا ہے کہ 1992 سے انٹارکٹک میں برف پگھلنے کی وجہ سے دنیا بھر میں سطح سمندر میں 8 ملی میٹر اضافہ ہوا ہے اور برف پگھلنے کے عمل میں تیزی آ رہی ہے۔ تفصیل کے ساتھ خالد کرامت۔
قریب سے دیکھیں تو یہ برف کی دنیا جوں کی توں ہے، مگر خلا سے مشاہدہ کریں تو انٹارکٹیکا تیزی سے بدل رہا ہے۔ ایک نئی تحقیق میں 24 سیٹلائٹس کے مشاہدات کو جمع کر کے اس وسیع برف کی چادر کی جامع تصویر تیار کی گئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہماری زمین پر برف پگھلنے کا عمل ایک عرصے سے تیز ہوتا جا رہا ہے۔ اب اس بر اعظم سے ہر سال 200 بلین ٹن برف پگھل رہی ہے۔
ہم سمجھتے تھے کہ زمین کی قطبی برف کی چادر سویا ہوا دیو ہے جس پر موسمیاتی تبدیلی کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ آج کل جو برف ضائع ہو رہی ہے اس کی وجہ برف کی چادر سے ڈھکے ہوئے اس بر اعظم کے گرد گرم سمندر ہے۔
ہر سال دنیا بھر میں سطح سمندر میں 3 ملی میٹر اضافہ ہو رہا ہے، اور اس تحقیق میں پیش کیے گئے اندازوں کے مطابق 0.6 ملی میٹر اضافہ انٹارکٹیکا میں پگھلتی برف کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہماری زمین موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا مقابلہ کیسے کرے گی، یہ تحقیق اس بارے میں پیش گوئیوں میں خاطر خواہ تبدیلیاں لائے گی۔
اس وقت ہمارے پاس 2100 تک کے اندازے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کیا توقعات کی جا سکتی ہیں، مگر سطح سمندر میں جو اضافہ ہم دیکھیں گے وہ 50 سے 60 سینٹی میٹر ہو سکتا ہے۔ اس سے نہ صرف ساحلی علاقوں میں رہنے والے لوگ متاثر ہوں گے بلکہ طوفان آنے کی صورت میں ان میں تیزی آئے گی اور سیلاب بھی سطح سمندر میں اضافے کی وجہ سے بہت حد تک بڑھ جائیں گے۔
ان دور دراز علاقوں میں آنے والی تبدیلیاں باقی دنیا پر اثر انداز ہوں گی، اور سیٹلائٹس کے ذریعے کی جانے والی تحقیق انٹارکٹیکا پر نظر رکھنے کی کوشش کا اہم ذریعہ رہے گی۔
یہ رپورٹ آپ کے لیے خالد کرامت نے تیار کی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب سمجھے جانے والے ان کے سابق وکیل مائیکل کوہن اب ان سے لگتا ہے نظریں پھیر رہے ہیں۔ اس بات کا اشارہ انہوں نے پہلی مرتبہ ایک انٹرویو میں دیا ہے۔ امریکی انتخابات میں مبینہ روسی مداخلت کی تفتیش کے سلسلے میں مائیکل کوہن کے گھر اور دفتر پر ایف بی آئی کے چھاپے پڑ چکے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
ایک زمانہ تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ذاتی وکیل مائیکل کوہن ٹرمپ کے قصیدے پڑھتے نہیں تھکتے تھے اور ان کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار رہتے تھے۔ سن 2016 کے صدارتی انتخابات کی مہم کے دوران ایک انٹرویو میں کوہن نے کہا تھا، کوہن کہہ رہے تھے کہ میں مسٹر ٹرمپ کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، لیکن اب حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ایک انٹرویو میں کوہن نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ ان کے لیے ان کی فیملی اور ملک سب سے اہم ہیں۔ امریکی ٹی وی چینل اے بی سی نیوز کے جارج سٹیفناپلس نے کوہن سے بغیر ریکارڈنگ کی شرط پر انٹرویو کیا۔ سٹیفناپلس بتاتے ہیں کہ کوہن نے ان سے کیا کہا۔
My wife, my daughter and my son have my first loyalty and always will. I put family and country first.
اے بی سی نیٹ ورک کے سٹیفناپلس کہہ رہے تھے کہ کوہن نے ان سے انٹرویو میں کہا कि मेरे लिए मेरी बीवी, मेरी बेटी और मेरा बेटा सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं और हमेशा रहेंगे। मैं अपनी फैमिली और अपने मुल्क को तरजीह देता हूँ। पिछले एक साल से सन 2016 के अमरीकी इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत के मामले की तफ्तीश खसूसी तफ्तीशकार रॉबर्ट मुलर कर रहे हैं। उसी सिलसिले में कोहेन के खिलाफ पैसों की गैर कानूनी लेन देन को लेकर तफ्तीश जारी है। कोहेन ये भी कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने पॉर्न स्टार टॉमी डैनियल्स को सदर ट्रंप के साथ जिनसी ताल्लुकात के बारे में खामोशी अख्तियार करने के लिए रकम दी थी। ये भी तफ्तीश की जा रही है कि कोहेन ने कुछ रूसी ताजरों के साथ कारोबार करने के दौरान रकम की लेन देन कैसे की। अभी कोहेन के खिलाफ कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुई है। वाजह रहे कि पिछले कई महीनों से माइकल कोहेन के सदर ट्रंप के खिलाफ हो जाने के कयास लगाए जा रहे थे, इसीलिए इस ताज़ा इंटरव्यू के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कोहेन ने क्या अपने को इस कानूनी मुसीबत से निकालने के लिए ट्रंप के खिलाफ मालूमात देने की तैयारी कर ली है। अप्रैल में कोहेन के घर और दफातर पर तफ्तीशी इदारे FBI ने छापे मारे थे और लाखों की तादाद में दस्तावेजात जब्त कर लिए थे। सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो कि मुलर की तफ्तीश को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, उन्होंने उस छापे की भी मजम्मत की थी और उसे मुल्क के खिलाफ करार दिया था।
It's a disgraceful situation. It's a total witch hunt. It's an attack on our country in a true sense. It's an attack on what we all stand for.
सदर ट्रंप ने यह भी दावा किया था कि माइकल कोहेन तो उनके खिलाफ कोई भी बात नहीं करेंगे। सैम ननबर्ग सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में उनके मुशीर थे और वो माइकल कोहेन के भी दोस्त हैं। नुनबर कहते हैं कि कोहेन ने सही कदम उठाया है।
माइकल हैज मेड द राइट डिसीजन इन टर्म्स ऑफ दैट माइकल इज नॉट गोइंग टू बी विलिंग।
माइकल कोहेन ने ये तो सही कदम उठाया है क्योंकि वो सदर ट्रंप के लिए जेल नहीं जाना चाहते, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि इससे फिर साबित होता है कि रॉबर्ट मुलर की तफ्तीश का कोई जवाब नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि खसूसी तफ्तीशकार रॉबर्ट मुलर मुबैना रूसी मुदाखलत के मामले में अगले साल अपनी रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
रूस में इन दिनों दुनिया भर की बेहतरीन फुटबॉल टीम्स वर्ल्ड कप के मुकाबले में आमने सामने हैं, लेकिन फुटबॉल का एक और मुकाबला भी रूस में जारी है जिसमें सिर्फ बड़ी उम्र की ख्वातीन हिस्सा ले सकती हैं। ग्रैनी वर्ल्ड कप इसका नाम है और इसके मुकाबले में हिस्सा लेने वाली ख्वातीन हैं तो बड़ी उम्र की, लेकिन उनके हौसले उनकी उम्र से ज़्यादा बड़े हैं। तफसील के साथ समरा फातिमा।
मेरा नाम मरियम मिशवाना है, मैं 65 बरस की हूँ।
मरियम जनूबी अफ्रीका में बुजुर्ग खवातीन की फुटबॉल एसोसिएशन की एक टीम में खेलती हैं।
मुझे हाई ब्लड प्रेशर और शुगर है, लेकिन फुटबॉल खेलने से मैं बेहतर महसूस करती हूँ।
मरियम और उनकी साथी मॉस्को में बुजुर्ग खवातीन के लिए होने वाले बुरनोव्स्की ग्रैनी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने आई हैं।
मुझे रूस में बहुत अच्छा महसूस हो रहा है।
उनकी टीम 10 बरस कबल जनूबी अफ्रीका के लिपोम्पो सूबे में तश्कील दी गई। टीम की सभी खवातीन की उम्र 45 से 80 बरस के दरमियान है और टीम की तश्कील बड़ी उम्र की खवातीन की सेहत को ध्यान में रखते हुए हुई थी। अब उस सूबे में ऐसी 20 टीमें हैं। रूसी टीम की फुटबॉलर अना प्रक्योरा इस टूर्नामेंट के और भी फवायद देखती हैं।
मुझे लगता है कि इस तरह हमारे मुल्क एक दूसरे से करीब आ जाएंगे। मीडिया लोगों को डराता है कि रूस ना जाओ, वो अच्छी जगह नहीं है, लोग बहुत बुरे हैं, लेकिन देखिए हम अपने मेहमानों का कैसे इस्तकबाल करते हैं। हम उन्हें खाना खिलाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और उनके साथ फुटबॉल खेलते हैं। जनूबी अफ्रीकी टीम के मुंतजिम कांतानी मुखावेल के मुताबिक उनकी टीम को मॉस्को में मजा आ रहा है।
इन लोगों को खेलने में मज़ा आता है और ये फिट होने के साथ साथ पुरअज़्म हैं। उन्हें मज़ा आता है और इसलिए खेलने के लिए वो अपनी पेंशन से पैसे भी बचाती हैं। हम यहाँ रूसी टीम के साथ एक फ्रेंडली मैच खेलने आए हैं।
मेरी ख्वातीन से इल्तिजा है कि वो खेलना शुरू करें, उनकी सेहत मेरी तरह बेहतर हो जाएगी।
तो आखिर जीत किसकी हुई?
आज मुकाबला बहुत सख्त था, आज का मैच ड्रॉ रहा, कोई भी नहीं जीत सका। मुझे पता है ये मुकाबला दोस्ती के बारे में है, इसलिए हम सभी खुश हैं।
ग्रैनी वर्ल्ड कप, औसत उम्र 57 साल, करेंगे यकीन। और इस उम्र में भी ये ख्वातीन फिट, ऐसी फिट कि फुटबॉल को ऐसे नचाएं लगता है हॉकी स्टिक गेंद को लिए चली जा रही है टांगों में बांध करके। لیکن فٹ بال کا ہی ورلڈ کپ کا ذکر جاری رکھتے ہیں. غزنفر حیدر نے اسٹوڈیو جوائن کیا ہے سیربین میں. اب میں ان سے ظاہر ہے فٹ بال کے عالمی جو مقابلے ایک تو ابھی ختم ہوا اسی لمحے اور ایک آنے والا ہے, تو پہلے جو ان لمحات میں ختم ہوا ہے سویڈن اور سوئٹزرلینڈ کا, غزنفر کس پر کیا بیتی؟
شفیع صاحب بڑا سلو میچ رہا ہے اس میں, حالانکہ دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ ایک ہی لیول کی تھیں, ہم پلہ جس کو کہتے ہیں دونوں ٹیمیں تھیں, لیکن پھر بھی کافی سلو کھیلا دونوں ٹیموں نے اور ڈیفینس پہ زیادہ توجہ تھی. اٹیک کے آخری ابھی جو ہم لوگ دیکھ رہے تھے آخری کچھ لمحات میں تھوڑا سا انہوں نے اٹیک کیا تھا سویڈن نے, ورنہ بہت بیلنسڈ اور بہت لیول میچ رہا ہے. جو آنے والا ہے وہ انگلینڈ اور,
تو بھائی اس کا ہوا کیا پہلے میچ کا؟
اس کا یہ ہوا کہ سویڈن نے میچ جیت لیا ہے اور کوارٹر فائنل میں
اچھا یعنی
بک کر لی ہے.
پورا مٹھائی کا ڈبہ لے کر کے آئے لیکن مٹھائی دیے بغیر آپ بھاگنے کے چکر میں تھے. اچھا ایک دوسرا میچ بھی تو آ رہا ہے اس کے اندر انگلینڈ بہادر کھیل رہا ہے,
اسی کی زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی اس لیے میں جم کر رہا تھا دوسرے میچ پہ.
اچھا کہہ رہے ہیں
انگلینڈ اور کولمبیا ہے, اور اس میچ میں ویسے انگلینڈ کی جس کو کہتے ہیں کہ سات کھلاڑیوں کو ان کے جو کوچ ہیں گیرتھ ساؤتھ گیٹ نے انہوں نے پچھلے میچ میں ریسٹ دیا تھا, تو کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلا والا میچ جو ہے ہارنے کی وجہ سے انگلینڈ کا مومنٹم جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے, لیکن جو ان کے کوچ ہیں گیرتھ ساؤتھ گیٹ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جن کھلاڑیوں نے وہ میچ جیتے تھے ان کو تو میں نے بینچ پہ بٹھایا ہوا تھا, تو وہ مومنٹم برقرار ہے, وہ بینچ پر ہی ہے, اس کو میں لے آؤں گا اگینسٹ کولمبیا. ان دونوں کے درمیان چھ میچ اس سے پہلے کھیلے جا چکے ہیں
کولمبیا اور انگلینڈ کے درمیان,
جی, اور انگلینڈ ابھی تک کولمبیا سے ہارا نہیں ہے.
اچھا تو کہنے والے تو یہ بھی کہہ گئے, پنڈتوں میں سے بعض نے یہ بھی کہا کہ انگلینڈ پچھلا میچ جو کھیلا تکنیکی اعتبار سے کھیلا وہ قصدن ہارا, فکس نہیں تھا, قصدن ہارا, فکس نہیں تھا, قصدن ہارا, میری سوئی پھنسی نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں. وہ کہہ ہی رہے تھے کہ جان بوجھ کر کے ہارنے سے انگلینڈ کا اگلا مقابلہ جو ہے کولمبیا سے پڑ گیا اور وہ برازیل سے بچ گیا ان کے دھرندروں سے, تو اس رائے کے بارے میں کیا خیال ہے
شفیع صاحب؟ نہ صرف برازیل سے بچا ہے وہ, اگر برازیل اگر وہ میچ جیت جاتے تو برازیل یا بیلجیم میں سے کسی ایک کے ساتھ ان کا مقابلہ پڑنا تھا,
اور دونوں ہی کم نہیں ہیں,
اور دونوں ہی کم نہیں ہیں. اور اس کے بعد اب دیکھیں جیسے برازیل اور بیلجیم میں سے جو جیتا وہ یوروگو یا فرانس کے ساتھ کھیلے گا, تو اگر انگلینڈ اور برازیل کھیلتے تو ان کے بعد آگے بھی جو ان کا سامنا ہوتا وہ یوروگو یا فرانس کے ساتھ ہوتا, تو یہاں ان کے لیے راستہ جو ہے وہ تھوڑا سا ایزی اس لیے کہ ابھی اگر انگلینڈ اپنا میچ جیت جاتا ہے تو وہ سویڈن سے کھیلے گا, جیسے کہ ابھی سویڈن نے میچ جیت لیا, اور اگر سویڈن سے بھی جیت گئے تو رشیا اور کرویشیا میں سے جو جیتے.
اچھا اس میں اتنے اگر مگر چونکہ اور چنانچہ آ رہے ہیں کہ اصل نقطہ غائب ہو جاتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ انگلینڈ کی پالیسی کیا رہے گی, اٹیک اٹیک اٹیک, اصلاح الدین کے قول کے مانند کہ سب سے بڑا دفاع جو ہوتا ہے وہ اٹیک ہوتا ہے, اٹیک کرے گی, رک کے کھیلے گی, یا 20 منٹ تک کا کھیل وارم اپ ہونے کے بعد پھر اپنے دھرندر اتارے گی, پالیسی کیا رہے گی؟
پالیسی شفیع صاحب اٹیک کی ہی رہے گی, اور اس کی وجہ یہ کہ گیرتھ ساؤتھ گیٹ نے شروع سے فاسٹ پیس فٹ بال جو ہے وہ اس بار دیکھنے کو ملی ہے انگلینڈ کی. انگلینڈ یوزلی تھوڑا سا آپ کا اسٹارٹ بھی جو ہے وہ سلو لیتا ہے, آرام سے وارم اپ ہوتا ہے, لیکن ان کی اس لیے کہ ٹیم بہت زیادہ ینگ ہے, بہت زیادہ نوجوان ہے ان کی ٹیم میں, رحیم سٹرلنگ ہو گئے, ڈیلی ایلی ہو گئے, تو ان کی ٹیم جو ہے وہ اسٹیمنا اور ایجلٹی بہت زیادہ ہے ان کی ٹیم میں, تو وہ شروع سے اٹیکنگ فٹ بال کھیل رہے ہیں.
تو کیا خیال ہے آپ کا کولمبیا کے عبداللہ کی شادی میں آیا ہوا ہے, وہ بھی تو بڑا کھیل کھیلتے ہیں, ان کی پالیسی کیا رہے گی؟
کولمبیا کی پالیسی یہ کہ ویسے ایک جو کافی دلچسپ چیز یہاں پہ یہ کہ برازیل اور کولمبیا وہ واحد دو ٹیمیں ہیں جو یورپ سے باہر ہیں جو اب ٹورنامنٹ میں رہ گئی ہیں.
ٹھیک ہے,
برازیل کولمبیا, روس جو ہے وہ خیر آدھا ادھر ہے آدھا ادھر ہے, لیکن جو ہے وہ برازیل اور کولمبیا وہ دو ٹیمیں رہ گئی ہیں جو, اور یوروگوئے تیسری ٹیم, معاف کیجیے گا, تین ٹیمیں رہ گئی آٹھ میں سے سیمی فائنل میں. تو اس پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یورپین فٹ بال نے, کلب فٹ بال بیسکلی جو لیگ فٹ بال ہے اس نے اتنا اوورٹیک کر لیا ہے کہ لیٹن امریکن ٹیمز جو ہیں وہ آ کے اپنی پرفارمنس اس طرح نہیں پرفارم کر پا رہی جس طرح پچھلے ورلڈ کپ میں.
مجھے 20 سیکنڈ میں اس کا جواب دیں, یہ ورلڈ کپ کیسا رہا, درمیانہ, اوسط, یا ہر ایک کے لیے سرپرائز؟
جب سب جرمنی اور اسپین کے باہر ہو جانے کے بعد اور اٹلی کے کوالیفائی نہ کرنے کے بعد بہت زیادہ سرپرائزنگ رہا ہے میرے خیال سے. تو
غزنفر حیدر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں, شکریہ قبول کریں. تو صاحب غزنفر حیدر کے ساتھ عالمی کپ فٹ بال کے اسی تجزیے پر آج کا سہربین ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے رفاقت علی, پروڈیوسر سلیم احمد قاضی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق, لندن سے ڈومینک ڈلاگی, اور میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر عبداللہ فاروقی کی زبانی.
پاکستان کی سابق حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے چیف الیکشن کمشنر کو اپنے قبل از انتخابات دھاندلی کے خدشات سے آگاہ کیا ہے. پارٹی رہنماؤں کو معلوم ہوا ہے کہ اس معاملے میں پیش رفت ہوئی ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ شمالی کوریا کے ساتھ مذاکرات درست سمت میں جاری ہیں. انڈین حکام کا کہنا ہے کہ 1500 سے زیادہ ہندو یاتری نیپال تبت سرحد پر طوفانی بارشوں کی وجہ سے پھنس گئے ہیں, جس کے سبب لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے اور زمینی راستہ منقطع ہو گیا ہے. اقوام متحدہ نے اردن پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی سرحدی راہداری کھولے اور شدید لڑائی سے جان بچا کر نقل مکانی کرنے والے شامی باشندوں کو نکلنے کا راستہ دے. اور فیفا ورلڈ کپ میں سویڈن اور سوئٹزرلینڈ کے درمیان ہونے والا میچ سویڈن نے 0 کے مقابلے میں 1 گول سے جیت لیا ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.